السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیمم کے مسائل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے وضو کے مسائل پڑھے تھے، آج ہم تیمم کے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ. تیمم کے معنی ہوتے ہیں قصد کرنا یا ارادہ کرنا. اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں تو ارادے اور قصد کے ہیں، لیکن اگر ہم اصطلاح میں اس کے معنی دیکھیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مٹی پر وضو کی نیت سے ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا، یہ تیمم کے اصطلاحی معنی ہوں گے. تیمم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اسپیشلٹیز دی گئی تھیں، کچھ خاصیت عطا کی گئی تھیں، کچھ خاص انعامات کیے گئے تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ امت کے لیے، آسانی کے لیے اگر کہیں پانی میسر نہ ہو تو یہ آسانی فراہم کی گئی کہ وہ مٹی سے تیمم کر لیں، تو اس طرح سے وضو کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص فضیلت دی گئی تھی کہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے تمام زمین کو مسجد بنا دیا گیا، یہ بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان اگر راستے میں ہیں اور وہ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، وہ اپنی کار وہیں روک لیتے ہیں اور سائیڈ میں کھڑی کر کر کہیں جو بھی زمین ہے، پاک زمین اگر ہے تو اس پر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. انہیں ضروری نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ خاص مسجد میں ہی جائیں اور نماز پڑھیں، اگر راستے میں کہیں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو وہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تیمم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی حکم دے دیتا کہ پانی اگر تمہیں نہ ملے تو تم تیمم کر لو، جیسے سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات کو ایک خاص واقعے سے جوڑ دیا، اور وہ واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بتاتی ہیں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات تھے، اور خاص ان کو ایک فضیلت حاصل تھی کہ واقعہ عفق، جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے لیے آیتیں نازل فرمائیں اور ان کی برات فرمائیں، اسی طرح سے تیمم کا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپسی پر سفر کر رہے تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ نماز کا وقت ہونے والا تھا لیکن آس پاس کہیں پانی نہیں تھا. اب سب لوگوں نے سوچا کہ یہاں سے کوچ کر جاتے ہیں تاکہ نماز کا وقت ہونے تک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں پر پانی میسر ہو، اور اتنا بڑا جو قافلہ ہے وہ سب کے سب وضو کر لیں. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہار پہن کر گئی تھیں، اور وہ ہار کہیں گم ہو گیا. اب اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے سب لوگ اسی میں مصروف ہو گئے، اکثر جو صحابہ کرام تھے اس ہار کو ڈھونڈنے لگے کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بات فرما دی. جب صحابہ کرام اس ہار کو ڈھونڈنے میں لگے تو اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھے لیٹے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، یعنی نیند لگ گئی آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں. اب باہر یہ چہمگوئیاں ہونے لگیں، آپس میں لوگ کچھ باتیں کرنے لگے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی بیوی کی وجہ سے یا ابو بکر صدیق کی بیٹی کی وجہ سے اتنا بڑا قافلہ جانے سے رک گیا، اور ایک ہار ڈھونڈنے کی وجہ سے اب سب کی نمازیں چلی جائے گی کیونکہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے. اس طرح کی آپس میں بات چیت چل رہی تھی کہ ابو بکر صدیق کے کانوں پر یہ باتیں پڑ گئیں. وہ غصے سے دوڑے ہوئے آتے ہیں خیمے کے اندر، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے اتنی زور سے میرا بازو مروڑا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی، اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، یعنی کیوں تم نے یہ ہار وغیرہ گما دیا جس کی بنا پر اب سب کو رکنا پڑا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں ہل بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میری گود میں اللہ کے رسول کا سر رکھا ہوا تھا، اور اگر میں ہلتی اور تکلیف سے آواز نکالتی تو اللہ کے رسول کے جاگ جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا میں خاموش رہی اور برداشت کیا میں نے. اتنا کہہ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. اس کے بعد کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، اور پھر آپ پر وہی وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں جس میں بتایا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وارجلکم. تو اب یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کو تیمم کا ذریعہ بنا دیا. اب وہی لوگ جو ابھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باتیں بنا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کر رہے تھے کہ اب بہت سارے لوگ ابو بکر صدیق اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگے۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جو ایک بہت اچھے صحابی تھے، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر صدیق، یہ پہلا فضل نہیں ہے تمہارے ذریعے سے اسلام کا ہم پر، بلکہ تمہاری وجہ سے کئی فضل اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق کے خاندان کی وجہ سے کئی اللہ تعالیٰ کے احسانات مسلمان امت کو ملے، الحمدللہ فضل اور انعامات۔ تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہو گئے یہ آیتیں پڑھ کر کہ تیمم والی آیتیں نازل ہو گئیں اور اب کسی کی نماز جانے کا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سب لوگ نماز پڑھ چکے اور قافلے کو اللہ کے رسول نے کوچ کرنے کا حکم دیا، تو جس اونٹ پر وہ سوار ہو کر آئی تھیں، تو اس اونٹ کو جب اٹھایا گیا تو اسی اونٹ کے نیچے سے وہ ہار دبا ہوا مل گیا جو وہ پہن کر آئی تھیں۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے اس واقعے کو سبب بنانا تھا تیمم کے لیے۔ اب آپ سوچیے کہ اچھا، ام المومنین ہیں، ان کو بھلا ہار پہننے کی کیا ضرورت؟ یہی تو ہمارے دین کی خوبی ہے۔ ایک اور بات یہ بتائی جاتی ہے، واللہ عالم کہاں تک اوتھینٹک ہے، لیکن یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ ہار کسی سے آریتن لیا تھا، کسی سے بورو کر کے پہنا تھا انہوں نے وہ ہار۔ خواتین کی جو فطری عادت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھ دی ہے، اس سے تو فرار ممکن نہیں ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دینداری کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر ایک جان بوجھ کر مصنوعی لبادہ اوڑھ لینا، کہ ہم بہت متقی ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ہمیں تو یہ دنیاوی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسلام ایسی خالی خلی مصنوعی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیتا ہمیں۔ جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ بھی خاتون تھیں، ام المومنین ہیں، تو کیا ہوا، خاتون تو تھیں نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ خواتین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا، اور یہ رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے۔ امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم سیکھا اللہ کے رسول سے، اس کے بعد امت اس سے فیضیاب ہوتی رہی، ان کے علم سے مستفید ہوتی رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کو سبب بنانا تھا تیمم کی آیت کو نازل کرنے کا، لہٰذا یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم کن حالت میں کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں وضو کی بجائے پاک مٹی سے تیمم کرنا چاہیے۔ وضو یا غسل، یا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ دونوں ہاتھ ایک مرتبہ مٹی والی جگہ پر مار کر پہلے منہ اور پھر دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لینے سے تیمم مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر کتاب میں آپ کو دو دفعہ لکھا دکھائی دے رہا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے پرنٹنگ مسٹیک ہو، یا ہو سکتا ہے حدیث کی بنا پر انہوں نے لکھا ہو، کیونکہ دو احادیث ہمیں ملتی ہیں اس سلسلے میں، جس میں ایک حدیث میں دو دفعہ ہاتھ مارنے کا ذکر ہے، دربتان کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور ایک حدیث میں ہم کو ملتا ہے دربتم واحدہ۔ اب یہاں پر پھر تھوڑا سا حدیث کا علم جاننا ہم کو تھوڑا بہت ضروری ہے، کم از کم اس کی شدت ضروری ہے، کہ راجح اور مرجوح ہم حدیث دیکھیں گے، کون سی حدیث راجح قرار پائے گی اور کون سی اس کے سامنے پھر جس کو ہم ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ بخاری کی حدیث نمبر 338، اس میں جو الفاظ ملتے ہیں، جو حدیث ابھی ہم پڑھیں گے، درب بیدیہ الارض دربتم واحدہ کا لفظ ملتا ہے۔ تو یہ حدیث دراصل قابل قبول ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے، تو ہم اس کو مانیں گے۔ یعنی جب دو حدیثیں آ رہی ہیں اور دونوں میں کنٹروڈکشن نظر آ رہا ہے، کہ ایک حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ دو دفعہ آپ ہاتھ ماریں گے، اور ایک حدیث میں پتہ چل رہا ہے کہ ایک دفعہ ہاتھ ماریں گے، اب دونوں کی روایت دیکھی جائے گی، دونوں کی سند دیکھی جائے گی، دونوں کی چین دیکھی جائے گی، جو چین سب سے زیادہ اوتھینٹک ہوگی اس کو مانا جائے گا۔ تو چونکہ بخاری کی چین اوتھینٹک ہے، لہٰذا اس کو مانیں گے۔ تو ایک دفعہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، مٹی پر ہاتھ مار کر پہلے آپ منہ پر ہاتھ پھیریں گے، اور اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں پر آپ ہاتھ پھیر لیں گے، بس آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اگر جو آپ کی وہاں ٹیچر ہے وہ آپ کو بتا دے طریقہ کار، بلکہ پریزنٹیشن میں بتایا بھی گیا ہے، اگر آپ کو دیکھ لیں تو آپ کو اور زیادہ بہتر طریقے سے یہ نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے تیمم کرنا ہے۔ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا، پھر مٹی کو پھونکیں گے، یعنی اگر ہاتھ پر جو مٹی لگی ہے اس کو آپ پھونکیں گے، پھر وہ دونوں ہاتھوں کو آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں گے۔ چہرے پر پھیرنے کے بعد انہی دونوں ہاتھوں کو، پہلے چہرہ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر آپ پھیر لیں گے، یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ نہ آپ کو ہاتھ دھونے ہیں پورے، نہ آپ کو مسا کرنا ہے، نہ آپ کو پیر دھونے ہیں، بس چہرہ اور ہاتھ پر اپنی ہتھیلیاں پھیرنی ہیں آپ کو۔ اس سے تیمم مکمل ہو جائے گا اور تیمم وضو کے قائم مقام ہے۔ جس طرح سے وضو کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے تیمم سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ نے وضو کر لیا ایسا سمجھیں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجۃ فجنبت فلم اجد الماء فتمرغت فی السید کما تمرغ دابہ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ذلك فقال انما کان یکفیک ان تقول بیدک ہکذا ثم ضرب بیدیہ الی الارض ضربۃ واحدہ ثم مسح الشمال علی الیمین وظاہر کفیہ ووجہہ متفق علیہ۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا، مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، میں تیمم کرنے کے لیے زمین پر جانوروں کی طرح لوٹا، یعنی انہوں نے زمین پر لوٹ لگائی کہ مٹی میں پورا جسم ان کا بھر جائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور اس واقعے کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اپنے ہاتھ سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا، بائیں مطلب لیفٹ، تو بائیں ہاتھ کو دائیں پر مارا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسا کر لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پھر اس سے کیا معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ آپ ہاتھ ماریں گے اور ہتھیلیوں کی پشت اور منہ پر مسا کریں گے، پہلے منہ پر آپ ہاتھ پھیریں گے پھر ہتھیلیوں کی پشت پر آپ ہاتھ پھیریں گے۔ بیماری کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رجلا اصابہ جرح فی راسہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اصابہ احتلام فامر بالاغتسال فاغتسل فقز فمات فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال قتلوه قتلهم اللہ اولم یکن شفاء علیہ سوال رواہ ابو داود و ابن ماجہ والحاکم، حدیث حسن ہے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کو سر پر زخم ہو گیا، پھر اسے احتلام کی شکایت ہوئی، لوگوں نے اسے غسل کرنے کا حکم دیا، اس نے غسل کیا تو اس کی تکلیف اور بڑھ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اللہ غارت کرے، انہوں نے اسے مار ڈالا، لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا اس حدیث سے کتنی بہترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص تکلیف میں ہے، آپ دیکھیں یہی تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ یہ فقہ دراصل کیا ہے؟ بعض اوقات ہم اس کو بہت بری طرح سے ریجیکٹ اور ڈینائی کرتے ہیں کہ فقہ کی طرف جاؤ ہی مت، فقہ میں ہاتھ ہی نہ ڈالو، فقہ کے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، فقہ تو بہت ٹف سبجیکٹ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ فقہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے، اور یہی تو آپ دیکھیں کسی بھی دین کے زندہ رہنے کے لیے یہی بات کافی ہے، اور یہی ضروری ہے کہ حالات کو سامنے رکھ کر احکام اس حساب سے دیے جائیں۔ اب دیکھیں عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ہمارا عقیدہ سیم وہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی کوئی چینجز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ہم سب ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، جاننے والا ہے۔ پھر ہم اللہ کے نبیوں پر، تمام رسولوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم کسی نبی میں تفریق نہیں کرتے، آخرت کے دن پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ حساب کتاب ہمارا ہونا ہے، فرشتوں پر ہمارا یقین ہے، اللہ کی کتابوں پر ہمارا یقین ہے۔ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا قبلہ ایک ہی ہے، ہم اسی قبلے کے رخ نماز پڑھیں گے، کوئی اور طرف رخ کر کے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ دن بھر میں نمازیں پانچ ہیں کیونکہ اللہ کے رسول نے پانچ دفعہ نمازیں پڑھی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ظہر کی چار فرض ہے، عصر کی چار فرض ہے، عشاء کی چار فرض ہے، مغرب کی تین ہیں اور فجر کی دو ہیں۔ ہم سب ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی رکعتوں میں کبھی آپ کو تبدیلی نہیں ملے گی فرض نمازوں میں۔ ہاں اب یہ جو احکامات ہیں، جو روزمرہ کے مسائل ہیں ہمارے، کیونکہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا، صرف عرب میں اسلام نہیں تھا، عرب سے باہر اسلام پھیل رہا تھا، جب اسلام وہاں پہنچتا گیا تو نئے نئے مسائل سامنے آئے، نئی نئی بحثیں ہونے لگی۔ تو اسلام میں یہی وسعت ہے کہ وہ حالات کو سامنے رکھ کر اس کا جواب دیتا ہے، مسئلے کا حل پیش کرتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا دین سب سے معتدل، سب سے صحیح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض چیزیں بعض اوقات وہی چیزیں جو حرام ہیں وہ حلال بن جاتی ہیں، کہ ایک شخص بھوک سے مجبور ہے، اس کی جان جانے والی ہے، وہ جنگل میں ہے کہیں، اسے کوئی سپورٹ نہیں مل رہا ہے، کوئی مدد نہیں مل رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہاں پر اس کو مردار اگر ملتا ہے تو وہ کھانے کے لیے اس کو اس وقت جائز ہو جائے گا، ادروائز مردار حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو حالات کی وجہ سے بعض اوقات مسائل کا حل چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ اچھا اختلافات بہت زیادہ ہیں، یہ اختلافات اگر ہیں بھی تو یہ ہر وقت کے حالات کو مد نظر رکھ کر ہیں حالات، یہ اختلافات۔ تو بہرحال اس آدمی کے سر میں زخم تھا، اور اس زخم کی وجہ سے لوگوں نے اس کو زبردستی نہلا دیا اور کہا کہ تم کچھ اور نہیں کر سکتے، تمہیں غسل کرنا ضروری ہے۔ انتہائی سردی کی رات تھی، زخم بڑھ گیا، لہٰذا اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں غارت کرے جس نے انہیں مار ڈالا، یعنی اللہ کے رسول ناراض ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا علمی کا علاج مسئلہ دریافت کرنے میں ہے، تو اگر کوئی بات معلوم نہیں تو پوچھ لیا جائے، زبردستی اپنے اوپر تنگی اور تکلیف کیوں ڈالی جائے؟ بعض اوقات ہمیں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے برصغیر ہند و پاک میں ایک سوچ ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ نماز قصر نہیں کرنا چاہیے، قصر کریں گے تو کم اجر ملے گا، وہ کہتے ہیں نہیں تیمم کر کے نماز نہ پڑھو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ دل میں یہ بنا لیا ہے، ان کا کانسیپٹ یہ ہے، ایک خیال دل میں پیدا کر لیا ہے کہ جماعت سے نماز ملی تو پڑھو ورنہ نماز ہی نہ پڑھو۔ یہ کہاں لکھا ہے آپ مجھے بتائیں بھلا؟ تو خود سے ایسی باتیں خود گھڑ لینا، خود سوچ لینا، خود ایزیوم کر لینا، اگر آپ سفر میں ہیں نماز قصر کر کے پڑھیں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر اس کی دی گئی اجازتوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ تو تیمم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے ہمارے لیے، کہ اگر کوئی شخص بہت انتہائی بیمار ہے اور اس کے زخموں پر پانی پڑنے سے مزید اس کے زخموں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ سخت سردی میں، بیماری کی حالت میں، سفر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں، ایون حضر میں، یعنی آپ گھر میں بھی موجود ہیں لیکن بیماری ہے اور پانی نہیں ہے، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ شدید سردی کی وجہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ لما بعث فی غزوۃ ذات السلاسل قال اہتلمت فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ البرد فاشفقت ان اغتسلت اہلک فتیممت ثم صلیت باصحابی صلاۃ الصبح فلما قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا ذلک لہ فقال یا عمرو صلیت باصحابک وانت جنب فقلت ذکرت قول اللہ عز و جل ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فتیممت ثم صلیت فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا رواہ احمد و ابو داود و دارقطنی۔ صحیح، حدیث صحیح ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے جنگ سلاسل پر بھیجا گیا تو راستے میں اہتلام ہو گیا۔ یہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ زیرک، بہت ذہین اور فہیم انسان تھے۔ عرب کے جو چار مشہور لوگ بتائے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ عقل مند تھے، اس میں اسے ایک ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات جب ہم کسی جنگ پر جا رہے تھے تو راستے میں اہتلام ہو گیا، رات شدید سرد تھی، غسل کرنے سے ہلاکت کا خوف تھا، چنانچہ میں نے تیمم کر کے صبح کی نماز پڑھا دی۔ صرف پڑھی نہیں بلکہ کیا کیا، پڑھا دی، امام بھی بنے۔ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم نے حالت جنابت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ میں نے عرض کیا، مجھے قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی، لوگوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تم پر بڑا ہی مہربان ہے، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ اور میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کچھ نہیں فرمایا۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ دین میں کیا ہے، آسانی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان دین لے کر آئے تھے ہمارے لیے، کہ بشرو ولا تنفرو، یسرو ولا تعسرو، کہ خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان دین لے کر آئے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سفر میں، حضر میں پانی نہ ملنے کی صورت میں، اور اگر پانی ہے بھی تو انتہائی سردی کی وجہ سے کچھ خطرے کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی ملنے سے تیمم از خود ختم ہو جاتا ہے۔ ان ابی ذر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصعید الطیبہ طہور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسحه بشرته فإن ذلك خير رواه احمد والترمذی حدیث صحیح. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلمان کو پاک کر دیتی ہے، خواہ 10 سال تک پانی نہ ملے، لیکن جب مل جائے تو پھر پانی سے جسم دھونا چاہیے، پانی کا استعمال بہتر ہے. اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. تیمم کے بھی مسائل وہی ہیں جو وضو کے مسائل ہیں، یعنی ایک تیمم سے آپ بہت ساری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے یعنی ایک تیمم کے بعد اگر آپ رفع حاجت کے لیے نہیں گئے تو اس صورت میں آپ اس سے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. اسی طرح سے جس طرح سے وضو کے شروع میں بسم اللہ ہم کہتے ہیں تو آپ کو تیمم کے شروع میں بھی بسم اللہ کہنا ہوگا، اور دل میں پہلے نیت کرنی ہوگی کہ آپ وضو کی نیت سے تیمم کر رہے ہیں. اسی طرح ایک بات کا اور خاص طور سے خیال رکھیے گا کہ بعض اوقات چونکہ خواتین ہیں نا، تو خواتین جب آٹا گونتی ہیں تو انگلیوں کے ناخن میں آٹا پھنس جاتا ہے یا آٹا رہ جاتا ہے. اس صورت میں اگر کوئی غسل کر لیتا ہے یا وضو کرتا ہے تو آٹے کی وجہ سے اگر پانی اندر تک نہیں پہنچا تو اس صورت میں وضو یا غسل نہیں ہوگا. تو لہٰذا آٹا گوندھنے کے بعد اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے تاکہ آٹا نکل جائے، ورنہ اگر آٹا لگا رہ گیا تو اندر کی اسکن سوکھی رہ جائے گی. تو بال برابر یا ناخن برابر جگہ بھی سوکھی نہیں رہنی چاہیے. ہاں اب اگر پانی نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے کہ حالت کیسے آتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کرفیو لگ جاتا ہے، بعض اوقات جو پانی کے فیسلٹیز ہیں نل آنے بند ہو جاتے ہیں، یا کچھ اور مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو اس ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ گلف کنٹریز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر کوئی پانی اسٹور کر کے رکھنے کا کوئی رواج نہیں ہے. بعض اوقات جمعہ کے دن ایسا ہوتا ہے کہ پانی نہیں آتا کیونکہ سارے لوگ گھر میں ہوتے ہیں، چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور اگر بہت سارے لوگوں نے غسل کر لیا تو اوپر جتنا ٹینک میں پانی تھا ہو سکتا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. اب کوئی شخص اگر دیر سے جاگا اور اس نے غسل کرنے کے ارادے سے وہ گیا اور وہ حالت جنابت میں ہے، اب پانی نہیں آ رہا ہے، دکانیں بھی بند ہیں، کہیں سے پانی بھی نہیں مل سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تو کیا وہ جمعہ کی نماز چھوڑ دے؟ تو نہیں، اس کے لیے سہولت رکھی گئی ہے کہ اگر ایسی سچویشنز پیش آ جائے، ایسے حالت پیش آ جائیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ آرام سے تیمم کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے اگر ایسے حالت پیش آ جائیں. تو یہ دین میں ہمارے لیے دراصل آسانیاں پیدا کی گئی ہیں. واقعی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا دین بہت آسان ہے، ہم نے جان بوجھ کر اسے مشکل بنا دیا ہے. ہم نے اتنا مشکل بنا دیا دین کو کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے پہنچے ہوئے کوئی متقی دیندار نیک لوگوں کے وہی دین پر عمل کر سکتے ہیں. تو نہیں، ہر کوئی جس کا جیسا لیول ہو وہ سب اسلام پر عمل کر سکتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل احکامات ہیں، ہمارے بس سے باہر ہے. نہیں، دین ہمارے لیے بہت آسان کر دیا گیا ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان بنا دیا، دین کو ہمارے لیے پسند کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے جس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. کچھ اور مسائل ہیں، تھوڑے سے وہ دیکھ لیتے ہیں. متفرق مسائل: درندوں کی کھال کے کوٹ، کمبل یا قالین، پرس یا جوتے استعمال کرنا منع ہے. ابو ملی بن اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. درندے مطلب وہ ان کو کہیں گے درندے جو کسی جانور کا گوشت کھاتے ہوں. ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا سنت ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرۃ: الخطان والاستحداد وتقلیم الاظفار ونتف الابط وقص شارب. رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت میں 5 چیزیں شامل ہیں. یہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: پہلا ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا اور مونچھیں کترانا. یہ مسلم کی حدیث ہے. مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے. عن انس بن مالک قال وقت لنا فی قص الشاربی و تقلیم الاظفاری و نتف الابطی و خلق الآنتی اللہ نترک اکثر من 40 لیلہ. رواہ مسلم. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کرواؤ۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثه فانه لا يدري اين باتت يده۔ رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھو لے، برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی بہترین تعلیم دی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کتنی صحیح باتیں ہیں۔ واقعی میں انسان نہیں جانتا کہ رات اس کے ہاتھ نے کہاں گزاری، تو اس لیے بہتر ہے کہ صبح جب جاگتا ہے انسان تو کوئی اور کام شروع کرنے سے پہلے وہ اپنے ہاتھ دھو لے، تاکہ اگر کچھ گندگی لگی ہو یا کہیں ایسی جگہ ہاتھ گیا ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو دھونے سے صاف ہو جائے۔ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ام سنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو ام سنیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتیں اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد منہ ہاتھ دھوئے بغیر یا وضو کیے بغیر زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا یا دعا وغیرہ مانگنا جائز ہے۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یعنی عبداللہ نے ایک رات اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں تکیے کی چوڑائی کی طرف لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سرحانے کی لمبائی کی طرف سر رکھ کر لیٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش آدھی رات تک سونے کے بعد اٹھے، اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر کر نیند کے اثر دور کیے، پھر سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکی ہوئی پانی کی مشک کے پاس گئے اور خوب اطمینان سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی بنا پر آپ جانتے ہوں گے نا کہ رات کے جو اذکار ہیں یا تہجد میں جاگنے کی جو دعا ہے اور اذکار ہے وہ اسی ترتیب سے بتائے جاتے ہیں کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر پہلے اپنے چہرے سے نیند کے اثر کو دور کریں گے، آنکھیں رب کریں گے، 3 دفعہ ناک جھاڑیں گے، اور ناک جھاڑنے کا طریقہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ پہلے دائیں ناک کے نتھنے پر آپ ہاتھ رکھ کر جو لیفٹ سائڈ کا حصہ ہے اس کو نیچے جھاڑیں گے ناک کو، پھر ادھر ہاتھ رکھیں گے، پھر ادھر ہاتھ رکھیں گے، اس طرح سے 3 دفعہ آپ کریں گے۔ اس کے بعد جو دعائیں آپ کو یاد ہیں صبح اٹھنے کی، وہ دعائیں آپ پڑھیں گے، آل عمران کی یہ آیت پڑھیں گے، اور تہجد کی دعا اگر یاد ہے، اور اگر نہیں یاد ہے تو دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونا چاہتے تو فرماتے، بسمکا یا اللہ، میں تیرے نام کی برکت سے سوتا اور جاگتا ہوں، اور پھر جب نیند سے جاگتے تو فرماتے الحمدللہ الذی، جو دعا ہے اٹھنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد جگا دیا اور ہم سب کو مرنے کے بعد اسی کے پاس جانا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ بچپن میں اگر کسی وجہ سے کسی کا ختنہ نہ ہوا ہو تو زندگی کے کسی بھی حصے میں ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختتن ابراہیم علیہ السلام وهو ابن 80 سنۃ بالقدوم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر میں تیشا یعنی لکڑی چھیلنے کا ایک اوزار ہوتا ہے، اس سے ختنہ کیا۔ سر کا کچھ حصہ موڑنا اور کچھ حصہ چھوڑ دینا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ حدیث کی ایک راوی نافع سے پوچھا گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، قضا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بچے کے سر کا ایک حصہ منڑوا دینا اور ایک حصہ چھوڑ دینا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کچھ دن پہلے فیشن نکلی تھی کہ بیچ کا پورے بال رہنے دیتے ہیں، سائڈ کے کٹوا دیتے ہیں، یہ سائڈ کے رہنے دیتے ہیں، بیچ کے بال کٹوا دیتے ہیں سر پر سے، تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا۔ تو ان تمام احادیث سے ہمیں زندگی گزارنے کے آداب پتہ چلتے ہیں۔ ہمارا دین بہت ہی سہل اور اعتدال والا دین ہے۔ اگر آپ احادیث پر عمل کریں گے تو زندگی بہت ہی اسموتھ بہت آسان ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا انسان حدیث سے دور ہوتا ہے اس کے اندر اتنی شدت پسندی آتی چلی جاتی ہے، یا تو وہ دین سے بالکل دین کی راہ سے ہٹ جاتا ہے، یا تو رہبانیت اختیار کر لیتا ہے، یا بالکل ہی دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں نہ نفس کشی کی اجازت دیتا ہے نہ نفس پرستی کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے اور نہ ہی غرق دنیا ہے، بلکہ ایک انتہائی بہترین بیلنس اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اور جتنا اسلام کی تعلیمات پر آپ عمل کریں گے زندگی اتنی ہی بہترین اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہر حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے طہارت کا چیپٹر اسی لیے رکھا گیا کیونکہ ایک انسان کو سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے وہ طہارت کی ہے، کیونکہ روز مرہ اس کا ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ آپ واش روم جائے بغیر تو رہ نہیں سکتے، آپ کو عبادت بھی روز کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے آپ کو، اور نماز کا تعلق وضو سے ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آپ پاک صاف نہ ہوں، طہارت حاصل نہ کریں، حالت حیض سے، حالت جنابت سے، حالت نفاس سے، یا احتلام ہو یا منی خارج ہو، جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ابھی ہم نے جو پڑھی ہیں چیزیں، جو باتیں، تو ان سب سے پاک ہونا ضروری ہے، تبھی ہماری عبادت قبول ہوں گی۔ تو وہ تمام طریقے ہمیں آتے رہنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، جس کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ اب بلا وجہ کی جو باتیں ہمارے یہاں پر مشہور ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بعض وقت کچھ خواتین ایسا ہوتی ہیں بہت زیادہ کمپلیکس کا یا پھر نفسیاتی مرض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کچھ خواتین کا حال یہ تک دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حالت جنابت کے بعد کسی طرح سکون ہی نہیں آتا ہے، وہ گھر کی ہر چیز دھو لیتی ہیں جنابت کے بعد، بیڈ روم کی ساری چیزیں، اور وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ غسل کرنے سے بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے جب تک کہ وہ دو تین دفعہ غسل نہ کر لیں، ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ پاک ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ بھی دراصل شیطان کی طرف سے ایک وار ہوتا ہے، شیطان یہ احساس دل میں ڈالتا ہے کہ تم تو پاک ہی نہیں ہوئے ہو۔ تو شک کا کوئی علاج نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شک کو چھوڑ دو اور یقین کر لو جو بھی کام تم نے کیا ہے۔ تو شک نہ کریں، الحمدللہ جو طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر کاربند تھے، امہات المومنین نے، صحابیات نے، صحابہ نے اسی پر عمل کیا، تو ہمارے لیے تو لازم و ملزم ہے کہ ہم بھی اسی بات پر عمل کریں۔ اور اللہ کے رسول سے بڑھ کر تو کوئی اور جاننے والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر بھلا کون پاکیزگی کا خیال رکھنے والا ہوگا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون پاک صاف رہنے والا ہوگا، ان سے بڑھ کر کون ظاہری اور باطنی صفائی کا پابند ہوگا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا جتنا اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ لے لیں، اور جس سے منع کیا وہ چھوڑ دیں۔ فآتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو کچھ رسول تمہیں دے تم وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا احادیث ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، حدیث کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، لہٰذا قرآن اور حدیث ساتھ ساتھ ہیں، قرآن اور حدیث دونوں ساتھ مل کر ہیں۔ قرآن کی تشریح دراصل حدیث کرتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ صاحب قرآن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صاحب قرآن تھے، جن پر قرآن نازل ہوا، انہوں نے ان تمام قرآن کے احکامات پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا۔ لہٰذا رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں واقعی میں یہ احساس ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ پڑھنے کے بعد کہ ہمارے رسول ہمارے لیے ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر تھے۔ کیوں صحابہ کرام یا امہات المومنین یا پھر اور دوسری صحابیت یہ کہا کرتی تھی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ اسماء بنت امیہ صدی اللہ عنہا جو تھیں، جب یہ بعد میں عراق چلی گئیں دین کی تبلیغ کے لیے، یا ان کے کہتی کہ ہر تقریباً ہر غزوے میں رسول کے ساتھ شریک رہی، جب وہاں کی خواتین ان سے دین سیکھنے کے لیے آتی تھیں، یہ باتیں پوچھنے کے لیے آتی تھیں، تو ہر بار جب بھی وہ ذکر کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہر دفعہ یہ جملہ کہتی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور یہ کہتے کہتے ان کی آنکھیں نمناک ہو جاتی تھیں، یعنی آنسو آ جاتے تھے ان کی آنکھوں میں محبت کی وجہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کی وجہ سے۔ تو وہاں کی خواتین پوچھنے لگیں کہ آپ ہر بار یہ کیوں کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان؟ تو کہتی کہ کیوں نہ کہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیونکہ اللہ کے رسول تھے ہی ایسے، انہوں نے ہم کو سب طریقے بتائے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو انہوں نے بتایا، کیسے اٹھنا ہے، کیسے سونا ہے، کیسے جاگنا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے تو آج تو ہم پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ عیسائیوں کا حال آپ دیکھ لیں، تو واقعی میں اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے ایک رحمت، کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تمام جہان والوں کے لیے صرف رحمت بنا کر، اور واقعی میں اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے رحمت تھی۔ تو احادیث کا شوق ہمیں ہونا چاہیے، احادیث ہمیں پڑھنا چاہیے، احادیث کا ہم مطالعہ کریں، کیونکہ حدیث کے بغیر قرآن کو بھی سمجھنا ناممکن ہے، احادیث سے ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا احادیث کو کبھی نہ چھوڑیں، لیکن یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتے آنا چاہیے صحیح اور غلط حدیث میں۔ اس کے لیے تھوڑا بہت آپ کو وہ بھی جاننا پڑے گا، حدیث کا علم سے آپ کو واقف ہونا پڑے گا۔ تو کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں؟ تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہونی چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حسن ہے۔ صحیح اور حسن حدیث قابل قبول ہے، ضعیف اور موضوع حدیث جس کی روایت میں تھوڑا سا بھی ضعف ہو، کمزوری پائی جاتی ہو، وہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اسے ریجیکٹ کر دیں گے۔ کچھ ضعیف اور موضوع احادیثیں دی گئی ہیں۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے جس کی سند کمزور ہے، اور موضوع کا مطلب جھوٹی حدیثیں، گھڑی ہوئی حدیثیں۔ مسواک کا استعمال کیا ہی خوب ہے کہ آدمی کی فصاحت میں اضافہ کرتا ہے، یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے، موضوع ہے۔ اسی طرح برتن کا دھونا اور صحن کی صفائی کرنا غنا کا سبب بنتے ہیں، یہ حدیث بھی موضوع ہے، یعنی جھوٹی۔ پیشاب کے بعد ایک مرتبہ وضو کرنا چاہیے، قضاء حاجت کے بعد دو مرتبہ اور جنابت کے بعد تین مرتبہ، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ تین مرتبہ کلی اور تین مرتبہ ناف میں پانی چڑھانا جنبی کے لیے فرض ہے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اوپر سے نیچے کے رخ کرتے اور پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ دین کی بنیاد صفائی پر ہے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد غسل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سفید موتیوں کے 100 محل عطا کرے گا، اور پانی کے ہر قطرے کے بدلے اس کے نام اعمال میں 1000 شہیدوں کا ثواب لکھا جائے گا، یہ بھی بے بنیاد موضوع، یعنی جھوٹی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کرتے تو فرماتے، یا اللہ میری مسواک کو اپنی رضا کا باعث بنا، اور اسے جسم کی طہارت اور گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا، اور میرے چہرے کو اس طرح روشن کر دے جس طرح میرے دانتوں کو روشن کیا ہے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی بتائی جاتی ہے جو کہ غلط ہے، کہ اے انس میرے قریبا، میں تمہیں وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں، میں آپ کے قریب ہوا تو تب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تو فرمایا بسم اللہ والحمدللہ، پھر استنجا کیا تو فرمایا اے اللہ میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرا کام آسان فرما، جب آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا تو فرمایا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور جنت کی خوشبو سے محروم نہ رکھ، پھر جب آپ نے چہرہ دھویا تو فرمایا میرے چہرے کو منور فرمانا جس دن چہرے منور ہوں گے، جب آپ نے دونوں بازو دھوئے تو فرمایا اے اللہ مجھے میرے کتاب دہنے ہاتھ میں دینا، جب سر کا مسح کیا تو فرمایا اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا اور اپنے عذاب سے بچانا، پھر جب آپ نے اپنے دونوں قدم دھوئے تو فرمایا اے اللہ جس دن یہ قدم ڈگمگائیں گے میرے قدم ثابت رکھنا، یہ بالکل ہی موضوع، بے بنیاد اور جھوٹی روایت ہے۔ اور اکثر آپ نے وضو کی کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ وضو کے تعلق سے ہر جسم کا ہر اعضا دھونے کے بعد دعا کی گئی ہے، تو وہ حدیث بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ وضو کے دوران خاموشی سے پہلے بسم اللہ کہہ کر وضو کرنا ہے، پورے وضو کے درمیان آپ خاموش رہیں گے، وضو کرنے کے بعد آپ پھر جو ہم نے پڑھا تھا وضو کے بعد کی دعائیں، کلمہ شہادہ ہے، پھر اللہم اجعلنی من التوابین، وہ دعا وہ پڑھیں گے آپ، جس سے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہر چہرہ، ہاتھ، ناک سب دھوتے ہوئے دعائیں پڑھنی ہیں، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ جو میت کو غسل دے گا اللہ اسے 70 مرتبہ معاف فرمائے گا، اگر اس میں سے ایک مغفرت ساری دنیا میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص میت کو غسل دے وہ کیا پڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ غسل سے فارغ ہونے تک غفرانہ کا یا رحمان پڑھتا رہے۔ یہ حدیث بھی موضوع ہے، اس کا کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا خیانت سے بچاتا ہے، یہ حدیث بھی جھوٹی حدیث ہے۔ جس کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ وضو نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے وضو کیا اور نماز نہ پڑھی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے نماز پڑھی اور میرے لیے دعا نہ کی اس نے بھی مجھ پر ظلم کیا، اور جس نے دعا کی اور میں نے اس کا جواب نہ دیا تو میں نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ میرا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہ حدیث بھی موضوع، یعنی جھوٹی ہے۔ جب وضو کرو تو آنکھیں خوب تر کرو اور اپنے ہاتھوں سے پانی کو نہ جھاڑو، کیونکہ ہاتھ شیطان کے پنکھے ہیں، یہ حدیث بھی موضوع ہے۔ جمعہ کے روز غسل کرو، خواہ 1 دینار کے بدلے پیالہ بھر پانی لے کر ہی کرنا پڑے، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک تیمم سے صرف ایک ہی نماز ادا کی جائے اور دوسری نماز کے لیے دوبارہ تیمم کیا جائے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ ایک تیمم سے آپ باقی دوسری نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو وضو کر کے سویا پھر وہ اسی رات مر گیا وہ شہید ہے، یہ حدیث بھی جھوٹی ہے۔ جس نے وضو میں گردن کا مسح کیا اسے قیامت کے دن زنجیروں کی سزا نہیں دی جائے گی، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ جو شدید سردی میں وضو کرے اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو شدید گرمی میں وضو کرے اس کے لیے اکھیرا اجر ہے، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ جس نے وضو کرنے کے بعد انا انزلنا ہوں ایک بار پڑھا وہ صدیقین میں سے ہو گیا، اور جس نے دو بار پڑھا اس کا نام شہدا کے دفتر میں لکھا گیا، اور جس نے تین بار پڑھا اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ اپنے ناخن کاٹو اور کٹے ہوئے ناخن دفن کرو، اور اپنی انگلیوں کے جوڑ صاف کرو، اور کھانے سے اپنے مسوڑوں کو صاف کرو، اور مسواک کرو، اور مجھ سے پریشان پورا گندہ حال ملاقات نہ کرنا، یہ حدیث بھی جھوٹی حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جھوٹی حدیث آپ کے سامنے آ گئی، لہٰذا ایسی سنی سنائی باتوں پر ہم کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے پاس اوتھینٹک احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، تو اوتھینٹک احادیث ہی قابل قبول ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جھوٹی حدیثیں اتنی کیسے پھیل گئیں، کیوں لوگوں نے پھیلائیں؟ تو ایک زمانہ ایسا آیا تھا اسلام پر جب لوگوں نے دیکھا کہ محدثین کی بہت عزت اور بہت ان کی تکریم کی جاتی ہے، تو خود سے لوگوں نے اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹی باتیں من گھڑت باتیں دین میں داخل کرنے کے لیے، جو لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور کچھ لوگوں نے سادہ لوہے کی بنیاد پر اپنی طرف سے لوگوں کے اندر ان عبادات کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے احادیث گھڑ لیں، جھوٹی احادیث بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بات بیان کر دی، تو لوگوں میں وہ باتیں مقبول ہو گئی، کیونکہ لوگ بس اتنا سننا چاہتے تھے کہ اچھا اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی اوتھینٹسٹی لوگوں نے دیکھی نہیں۔ تو اسی لیے اوتھینٹسٹی دیکھنا ضروری ہے احادیث کی۔ تو یہ جھوٹی احادیث ہم نے پڑھ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور ان ساری باتوں کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا جو احادیث ہم نے پڑھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندر اللہ امرا سمع من حدیثا فرب مبلغہ ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے یاد کیا، اور اس کو ایز اٹ از اسی طرح جوں کا توں دوسروں تک پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دی ہے ایسے لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کریں، کیونکہ یہ احادیث ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کی ہیں، آپ بھی اس کو آگے پہنچائیں اور احادیث ایک دوسرے سے شیئر کریں، لیکن اوتھینٹک احادیث ہونا چاہیے۔ کیونکہ جتنی کثرت سے ایک حدیث اللہ کے رسول کی روایت کی گئی، تقریباً 70-80 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور اسی بنا پر صحابہ کرام ایک جملہ بھی اللہ کے رسول کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے رسول نے جو لفظ فرمائے تھے احادیث میں انہی الفاظ کو وہ لیا کرتے تھے، اس کو چینج نہیں کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ من کذب علی متعمنا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جس نے میری جانب جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ لہٰذا کوئی بھی بات اللہ کے رسول کا نام لے کر نہیں بیان کر دینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اس کی اوتھینٹسٹی نہ دیکھ لیں تب تک ہم آگے بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی کچھ ہم نے سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو سمجھا، جو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کا نتیجہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اسے ارینج کیا، جو لوگ اس میں مددگار ثابت ہوئے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے جو اس میں مددگار ثابت ہوئے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذریعہ نہ بناتا بیچ میں، تو ہم کیسے پڑھ اور سیکھ سکتے تھے، یا کیسے پڑھا سکتے تھے یا سیکھ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کریں، جس نے جگہ دی، جس نے انتظام کیا، جس نے جو بھی کوشش کی اس راہ میں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا بہترین اجر دے۔ اور جو بھی بات صحیح تھی، سچ تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کے فضل و احسان سے تھی، اور جو بات غلط تھی یا جس میں کہیں غلطی کا احتمال ہوا، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، بعض اوقات ہو سکتا ہے مجھ سے بھی پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو لہٰذا جو بھی کہیں غلط بات تھی، تو وہ میری اپنی ذاتی کمی اور میری اپنی ذاتی کوتاہی کی وجہ سے وہ غلطی ہوئی، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ آپ بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے یہیں پر معاف کر دے دنیا میں انشاء اللہ تعالیٰ، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم اس کام کا بدلہ ہمیں بہترین طریقے سے دے، اور ہماری نیتوں میں خلوص عطا فرمائے انشاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔